ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا الهمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا العامش قال سمعت أبا وائل قال ودنا خبابا رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال هاجرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. یہ باب جو چل رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ اگلی مجلس میں آپ کو معلوم ہو چکا اس کا عنوان قائم کیا تھا بابو فضل الفقر، فقر کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک روایت اس سلسلے کی گزر چکی. معاشی اعتبار سے مومن کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک حالت تو فقر کی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی کی فضیلت کو بتلانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، اور جو روایتیں پیش کی ہیں ان کا مقصد بھی اس کی فضیلت کو گویا ظاہر کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ فقر و غربت والی تھی، اور یہ فقر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارادے اور اختیار سے گویا اس کو پسند فرمایا تھا، گویا یہ اختیاری تھا، اضطراری غیر اختیاری نہیں. آپ چاہتے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی غربت کو اور فقر والی زندگی کو پسند کیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بھی عام طور پر زندگیاں فقیرانہ اور درویشانہ. ایک تو یہ ہوا, ایک حالت تو یہ ہوئی. دوسری حالت مالداری اور دولت کی کثرت اور فراوانی کی ہے, جہاں فقر و غربت والی حالت سب رکھی ہے, یہ مالداری اور دولت والی حالت جو ہے وہ شکر والی حالت ہے. آدمی اس میں اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے تو وہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے, اور احادیث میں اس کی بھی فضیلت مختلف حیثیتوں سے وارد ہوئی ہے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے بھی کئی مناسبتوں سے گزر چکی ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ میرے وارثوں میں صرف ایک لڑکی ہے اور میں صاحب مال آدمی ہوں, چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں, اجازت دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, پورے مال کی نہیں, کہا آدھا, دو تہائی کا دو تہائی بھی نہیں, آدھا آدھا بھی نہیں, ایک تہائی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا, انک ان تدا ورثتک اغنیا خیر من ان تداہم آلتا یتکففون الناس, تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو صاحب مال چھوڑ کر کے جاؤ کہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو محتاج اور فقیر چھوڑ کر جاؤ, وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, سوال کرتے رہیں. اس سے گویا غنا کی اور مالداری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو تین حضرات صحابہ باوجود استطاعت کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے, پیچھے رہے, ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ سزا تجویز ہوئی. وَعَلَى الَّذِينَ وَعَلَى الصَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, قرآن کی اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری یہ توبہ جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے اس کے شکرانے میں میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال خرچ کر دوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی, امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک, اپنا کچھ مال, سارا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صدقہ کرنے کی, کچھ تو اپنے پاس رہنے دو, یہی بہتر ہے. آپ نے اس کو خیر لک سے تعبیر فرمایا. اسی طرح آپ نے فضائل ذکر میں روایت سنی ہوگی کہ فقراء صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول, ہمارے یہ مالدار بھائی جو ہیں, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی نیکی کے کام کرتے ہیں, اللہ نے ان کو دولت عطا فرما رکھی ہے اور اس دولت میں سے خیرات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ثواب حاصل کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح بتلائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ وہ تسبیح الفقراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو سوتے وقت بتائی تھی اور یہ پانچوں نمازوں کے بعد بتائی ہے. تو یہ تسبیح الفقراء کہ تم اگر اس کو پڑھو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, ان مالداروں کو بھی پتا چلا, اس زمانے کے مالدار تھے, ان کو نے بھی پھر اس کو پڑھنا شروع کیا. تو آ کر کے ان فقراء نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا اور وہ ہم سے پھر اب بھی آگے نکل گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نعم المال الصالح للمرء الصالح، حلال اور پاک مال اگر کسی نیک اللہ کے بندے کو میسر آ جائے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی گویا بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال مال و دولت کی وجہ سے بھی آدمی کو بہت سے ایسے نیک کام کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں جو فقر اور غربت کی حالت میں میسر نہیں آتے۔ اس معنی کر کے اس کی بھی ایک اپنی ایک فضیلت ہے، کسی چیز کی فضیلت اپنی جگہ پر، دو چیزیں، اس کا اس سے افضل ہونا، افضلیت الگ ہے فضیلت الگ ہے۔ یہاں فضیلت کی بات چل رہی ہے، فقر کی اپنی فضیلت ہے اور مالداری کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک تیسری معاشی حالت ہے، درمیانی حالت۔ درمیانی حالت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ تو مالدار ہو نہ فقیر ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، اس کو بقدر کفاف کہا جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے اتنا مال۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح کی ہے اور علامہ ابن بطال جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، تو علامہ قرطبی نے شرح مسلم میں اور علامہ ابن بطال نے شرح بخاری میں یہ جو کفاف والی حالت ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے کہ اس میں آدمی نہ تو فقیر ہے نہ مالدار، کیونکہ اس میں فقر کے بھی اپنے فتنے ہیں۔ حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر، فقیری کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا، مالداری کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا اگر درمیانی حالت ہے تو وہ دونوں کے فتنوں سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اور مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قد افلح من اسلم وروزے کا کفافا وقناہ اللہ بما آتاہ، کہ جو آدمی مسلمان ہو اور اللہ نے بقدر ضرورت روزی عطا فرما دی ہے اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر وہ خوش ہے، قانع ہے، تو کامیاب ہے، افلح۔ اور آگے اس کے بعد والے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ارزق آل محمد کفافا، کہ اللہ محمد کے گھرانے والوں کو بقدر کفایت رزق، گویا آپ نے اپنے گھرانے والوں کے لیے اس کی دعا فرمائی۔ اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ما من غنی ولا فقیر الا ود یوم القیامۃ انہ اوتی من الدنیا قوتا، کہ کوئی بھی مالدار ہوگا وہ بھی اور فقیر ہوگا وہ بھی، قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے بقدر ضرورت روزی ملی ہوئی ہوتی۔ بارہ اس سے بقدر کفاف والی حالت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تینوں حالتیں اپنی اپنی جگہ پر، اب اس میں افضل کون سی یہ آگے بتلائیں گے۔ آج دوسری روایت آپ کے سامنے پڑی، حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادنا خبابن، حضرت خباب بن عرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقین میں سے ہیں، شروع میں جو لوگ اسلام لائے اور جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، مکہ والوں نے جن کو بڑی ایذائیں دی تھی، ان میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، فقال حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرید وجہ اللہ، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، یعنی مطلب ہے کہ جیسے آپ نے ہجرت کی ہم نے ہجرت کی، ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر ہجرت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر اور حضرت مالک ابن عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے، جیسا کہ آپ کو قصہ معلوم ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہم نے بھی اس زمانے میں ہجرت کی، نرید وجہ اللہ، یہ ہجرت والا عمل ہم نے خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور جو عمل بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے. فَوَقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں پکا ہو گیا اس کا, اس عمل کا. اب ثواب تو ہمارا طے ہو گیا کیونکہ وہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا تھا. فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. اب ہجرت کے بعد بات کا جب دور آیا تو آخری دور میں تو فتوحات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے علاقے فتح کیے اور مال و دولت کی فراوانی ہوئی, لیکن شروع میں یہ کیفیت نہیں تھی. تو بعض حضرات صحابہ جو فتوحات کے زمانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو فتوحات کے نتیجے میں مال و دولت کی جو کثرت عطا فرمائی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا. ہم میں سے بعض اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ لم یاخذ من اجرہ شیئا, کہ وہ اس عمل کا جو ثواب ان کے لیے اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا اس کی کوئی چیز دنیا میں وصول پورا پورا پائیں گے کہاں. لیکن بھائی دیکھو, کسی بھی عمل پر اللہ کی طرف سے اگر دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ آخرت میں بھی دے, دنیا میں دے گئے تو ظاہر ہے اس کا کچھ بدلہ دنیا میں ملا تو اتنی کمی وہاں تو آ ہی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دنیا میں اپنے عمل کے اس اجر کو حاصل کرنے کا کھانے کا موقع نہیں ملا, گویا پورا وہاں پائے. منہم مصعب بن عمیری, ان میں سے حضرت مصعب بن, بس وہ جو فقر و فاقہ والی زندگی انہوں نے گزاری تھی اسی کی یہ تعریف کر رہے ہیں, اس سے فقر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. قتل یوم احد, چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر وہ ایسی حالت میں شہید ہوئی, حالانکہ جب مسلمان ہوئے تھے نا اسلام لانے سے پہلے وہ مکہ کے باقی نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے, ان کا لباس بھی سب سے زیادہ فاخرانہ ہوا کرتا تھا, اسلام لانے کے بعد پھر ٹاٹ پہننے لگے. تو بہرحال ترک نمیرتن, شہادت کے وقت ایک چادر چھوڑی تھی چت کبری پیدا, اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے پورا جسم بھی سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپا نہیں جا سکتا تھا. ہم جب سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے, اور جب پاؤں کو چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کو تو چھپا دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے پاؤں کو چھپا دینا. ممنا من عینات لہو ثمرته فهو يهدبها, اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کا پھل پک گیا اور دنیا ہی میں وہ اپنے ان پکے ہوئے پھلوں کو جو ہے چن رہے ہیں, لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, گویا اپنے اعمال کا کچھ حصہ کچھ فائدہ دنیا میں بھی انہوں نے اٹھا لیا وہ مال و دولت کی شکل میں. بہرحال وہ اس کو حضرت خباب اس حالت کو کیا قرار دے رہے ہیں, بہتر, اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کائی کی فقر کی. بہرحال یہ تو فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ہر حالت کی اپنی ایک فضیلت ہے, لیکن افضل حالت کون سی, فقر کی یا مالداری کی؟ یہاں حضرات علماء اور جو ہے محدثین اور شراح کے درمیان میں یہ بات موضوع بحث ہے کہ بھائی دو شکلیں ہیں, مالدار اللہ نے اس کو شکر گزاری کی اور اللہ کی طاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی, غنی شاکر. ایک تو مالدار وہ ہوتا ہے جو مال کی وجہ سے غرور میں, فخر میں, عجبہ اور کبرہ میں مبتلا ہو گیا اور اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے, وہ تو بہت بری حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غنن متغیر, ایسی مالداری جو آدمی کو سرکشی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے والی ہو اس سے پناہ چاہیے, وہ نہیں, بلکہ وہ مالداری جو اللہ کے یہاں قبولیت رکھتی ہے, یعنی شکر گزاری والی حالت, اللہ کی اطاعت فرما. کوئی مالدار مال کی وجہ سے کوئی ایک بھی گناہ کا کام نہیں بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں, اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, حق بھی ادا کرتا ہے, غنی شاکر. اور دوسرا ہے فقیر صابر, ایک تو فقیر وہ جو فقر کی وجہ سے وہ اللہ کو بھلا چکا ہے, فقرن منسین, اللہ کو بھلانے والا فقر. بعض لوگ فقر کی ایسی حالت میں آتے ہیں کہ پھر ان کو نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا اور یہ بس اسی اپنی حاجتوں ہی میں ایسے اس کی طلب میں مشغول رہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے بھی. اس کے مقابلے میں تو وہ مالداری جو اس کے ساتھ ہو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ وہ اچھی ہے. تو گویا وہ فقیری جو اللہ کو بھلا دینے والی ہے اس کے مقابلے میں تو وہ مالداری جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے وہ اچھی, یا وہ مالداری جو سرکشی کا ذریعہ ہے اس کے مقابلے میں تو وہ فقیری جو صبر کے ساتھ ہو وہ اچھی, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر فقیری بھی ہے اور ساتھ میں صبر ہے, تقویٰ ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے, اور مالداری ہے اور ساتھ میں شکر ہے, اللہ کی حمد ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے, تو اس صورت میں وہ غنی شاکر یہ افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے, یہ مسئلہ علماء کے درمیان جو ہے مختلف ہی ہے, اس میں الگ الگ رائے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں, نہ دونوں, اگر فقر کے ساتھ صبر اور غنا کے ساتھ شکر ہے تو دونوں حالتیں برابر ہے, کسی ایک حالت کو دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں. جبکہ علامہ ابو القاسم قشیری جو صوفیہ میں سے ہیں اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر صابر کے مقابلے میں غنی شاکر یہ افضل ہے, اور اس سلسلے میں حضرت مطرف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول, لان عافا فاشکر احب الی من ان ابتلا فاصبر, یعنی عافیت اور مالداری کے ساتھ مجھے اللہ کے شکر اور طاعت کی توفیق مل جائے کہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ فقر کی آزمائش میں ڈالا جاؤں اور صبر کر لوں. اور ویسے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ بھائی صبر کے مقابلے میں شکر کچھ آسان بھی ہے. اچھا, اور تیسری بات اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی اور تمام صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ غنی شاکر یہ فقیر صابر یہ افضل ہے, یہ فقر جس میں صبر ہو یہ افضل ہے اس غنا کے مقابلے میں جس میں آدمی شکر ادا کرتا ہو, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے اپنے لیے اسی کو اختیار کیا تھا, اس میں جو مشقتیں اٹھائے گا ان مشقتوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ فقیر صابر غنی شاکر کے مقابلے میں بہتر ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا سلم بن زریر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنۃ فرائت اکثر اہلیہ الفقراء واطلعت فی النار فرائت اکثر اہلیہ النساء. یہ بھی فقر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا جھانک کر کے تو اس میں بڑی تعداد میجورٹی فقیروں کی تھی, اور جہنم کو دیکھا تو اس میں میجورٹی عورتوں کی تھی. بارہ جنت کی اندر بڑی تعداد فقراء کی ہونا اس سے فقر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. یہ اس لیے اس روایت کو یہاں پر لائے, اگرچہ جو غنا کی فضیلت کے قائل ہیں انہوں نے یہ ان ساری روایتوں کے جوابات بھی دیے ہیں. تابہ و ایوب و عوف و قال صخر و حماد بن نجین و نبی رجائن و ابن عباس. حدثنا ابو مامنی قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوانی حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تپائی پر کھانا رکھ کر کے نہیں کھایا. خوان پہلے زمانے میں خانچہ ہوتا تھا, और खांचे के नीचे पाए बने हुए होते थे ना, खांचा ही ऐसा बनाया जाता था कि पाए उसके साथ जुड़े हुए होते थे और उसी खांचे में खाना सजा करके खाने वालों के सामने रखा जाता था। अब जब पाए वाला खांचा है इसलिए जरा ऊंचा रहेगा और खाने वालों को गोया खाना खाने में कोई मशक्कत नहीं होगी। उस जमाने के जो खुशहाल लोग हुआ करते थे वो इसी तरह इस खेवान के अंदर खाना तनावल फरमाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खेवान में नहीं खाया, मालदारों की ये थी, आपने उसको इख्तियार नहीं किया। और कभी आपने पतली चपाती मांडा जिसको कहते हैं कभी आपने वफात तक नहीं खाया, कोई आपने अपने लिए पसंद किया किसको, फकर को। حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وانهم قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في ربفي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ایسی حالت میں کہ میری الگنی چھجلی، الگنی یہ جو گھروں کے اندر لکڑی لگائی پرانے گھروں میں، اب تو سب رواج ختم ہو گیا، وہ بھیڑیا جس کو کہتے ہیں گجراتی کے اندر، یعنی جس میں لکڑی ہوتی ہے ایک دیوار کے اس طرف اس کا ایک یہ لگا دیا جاتا ہے دوسرا دیوار کی دوسری، اور اس پر برتن اور دوسری چیزیں رکھتے ہیں تو اس کو رف کہتے ہیں۔ وہ الماری کے اندر جیسے لکڑیاں، یعنی جو الماری دیوار میں بنائی جاتی ہے اس دیوار میں بنی ہوئی الماری میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف ایک لکڑی ایسی ہوتی ہے جو ادھر کے اس کے ساتھ اور ایک دوسرا کنارا ادھر، اس کو پھنسا دیتے ہیں اور پھر اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، اسی کو رف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ میرے تاکچے میں الماری میں کوئی ایسی چیز جس کو کوئی جاندار کھائے نہیں تھی سوائے تھوڑے سے جو کے، تھوڑے جو تھے میرے پاس بس۔ اس سے ان کی فقر اور غربت کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ فاقل تم ہو کا میں اسی کو استعمال کر کے کھاتی رہی اور اللہ نے اس میں ایسی برکت دی حتی طال علی، یہ کئی زمانے تک چلتا رہا، تو بہت زمانے تک چلا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کتنا ہے تو نکال کر کے اس کو ناپا تو فنی وہ ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی ناپنے کی وجہ سے۔ بہرحال یہاں تو بتلانا یہ ہے کہ وہ فقر والی حالت تھی، بس یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ میں سے اکثر نے جو کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمائی تھی اس سے فقر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد, ہمارے اعزہ اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, محسنین و متعلقین, مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مؤمنین و مؤمنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقا, علوم نافعا, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ابھی جن دو بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی اے اللہ ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اے اللہ اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربی اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے, اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا لے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو خوشگواری ازدواجی زندگی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ شیعیت اور رافضیت اور خارجیت و ناصبیت کے شر غلبے اور اس کی سازشوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی سیاسی مسائل کا حل فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا مال مالا فرما، اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اے اللہ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری، حقوق کی ادائیگی، حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان شقاق و نفاق اور اے اللہ بغض و عناد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ہندوتو کے علم برداروں کی سازشوں اور ایجنڈوں کو ناکام کر دے. شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما, اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.